السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انکم سترون بعد اثرہ وامورا تنکرونها، قالوا فما تأمرون یا رسول اللہ، قال ادوا الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم. متفق علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور اپنی حکمت سے اس کائنات کی تدبیر کی، اور اس کائنات میں یہ مخلوق کس طریقے سے آسانی سے زندگی بسر کر سکتی ہے، یہ مخلوق کیسی ہے، اس مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہونا چاہیے، اس مخلوق کا تعلق دوسرے مخلوقات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس مخلوق کے حق ہیں اور اس مخلوق کے اوپر فرض بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے جو مکلف مخلوق ہے وہ ہے جن اور انس. اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو دونوں کو چنا ہے اپنی حکمت سے، اور ان دونوں کو مکلف بنا دیا ہے. اور مکلف کا معنی ہے کہ ان کے کندھوں کے اوپر تکلیف شرعی ڈال دی ہے کہ یہ جن اور انس جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جس سے باقی مخلوق کو محروم کیا ہے، اور وہ ہے اختیار. اس دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں زمین و آسمان کو، چاند اور سورج کو، تو ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ڈوبتا ہے مقرر وقت پہ. سورج کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے، یا تھوڑی سپیڈ پکڑ لے، یا تھوڑا سا سپیڈ کم کر دے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہیں، فرشتوں کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور انہی مخلوقات میں سے جن اور ان سے ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن یہ خود مختار بھی نہیں ہے 100%. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار تو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد ان کا اختیار ہے. اس لیے تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور تقدیر کے معاملے کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکے، اور اس وجہ سے قدریہ کا گروہ نکلا، پھر معتزلہ کا گروہ نکلا، پھر یہ عقلانی جو ہیں انہوں نے عقل اور منطق کی بنیاد پر امت نے کافی فتنے برپا کیے جن کا اثر آج بھی موجود ہے. تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے وہ دو لفظوں میں سمجھ لیں. یاد رکھیں ہم مجبور نہیں ہیں. اگر ہم مجبور ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر مجبور انسان کو کبھی سزا نہ دیتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, ہم یہ سب جانتے ہیں, یہ بنیادی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جان چکے ہیں کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے. زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قلم کو کہ لکھ لو. قلم نے وہ لکھ دیا جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے, اور جو نہیں چاہا وہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے, سب سے پہلے کتابت یا لکھا نہیں گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں اگر چوری لکھی تھی تو ہم چور ہی ہیں. بڑی غلط فہمی ہے یہ. آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ نہیں جانتے, آپ کا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو جانتے تھے وہ لکھ دیا. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے جانا ہے کہ فلان شخص ہے فلان وقت میں یہ چوری کرے گا, اور فلان شخص سے فلان وقت میں یہ قتل کرے گا, یا فلان شخص سے فلان وقت میں کوئی نیکی کا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا لوح محفوظ میں, اسے محفوظ کر دیا ہے. محفوظ اس لیے ہے کہ کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے. مخلوقات میں سے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اسے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے ان چیزوں میں سے وہ تو وجود میں آئی ہیں, اور جو نہیں چاہا وہ نہیں آئی. الغرض اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اختیار دیا ہے یہ مخلوق جو ہے مکلف مخلوق ہے. اب اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے نہیں کیا, اور نہ ہی کسی اور کے حوالے کر دیا ہے, تاکہ زندگی میں اس دنیا میں آسانی سے زندگی بسر کرتے رہے, اپنے خالق کو اپنے مالک کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اور پھر اس زندگی میں جب یہ انسان آیا ہے, اور جن اور انس میں سے جو دونوں میں سے جو زیادہ افضل ہے وہ انسان ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام صرف انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں, جنوں میں سے انبیاء نہیں ہیں, یہ قول راجح ہے علماء کا. اس لیے جو انسان ہے وہ جنوں سے بھی افضل ہے, بہتر ہے, اشرف المخلوقات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے حقوق بنا رکھے ہیں. یہ جو حقوق ہے انسان کے, یہ انسان کے اپنی مرضی سے نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے عقل کے بنیاد پہ چھوڑ دیتا تو ہر انسان یہ سمجھتا میرا حق یہ ہے, دوسرا کہتا میرا حق وہ ہے, اور آپس میں تفرقہ ہوتا, قتل غارت ہوتی. انسان اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا. یاد رکھیں خالق المالک جو انسان کی باریک بینی تک جانتا ہے, جو کچھ انسان نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا ہے, اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے حقوق بھی جانتا ہے, جانور کے حقوق بھی جانتا ہے, درند اور پرند کے حقوق بھی جانتا ہے. اور پھر اس مکلف انسان کو جب شریعت کی تکلیف دی, دین کی تکلیف دی, تو پھر اس دین میں ان حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ حقوق کیا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ اگر حق تلفی ہو جائے تو کیا کرنا ہے, کیا حکمت عملی ہے. نمبر تین, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور حق تلفی کی صورت میں اس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے, اور جو لوگ حق تلفی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں. حقوق میں سے دین اسلام جو ہے ایک کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. اب اس دین میں کوئی کمی باقی نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے باہر سے آئے یا اندر سے مسلمانوں میں سے کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں ایک چیز کم ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر نعمتیں بھی تمام کر دی. اب دین اسلام کی تکمیل کے بعد کوئی باقی نعمت ہے ہی نہیں پوری کائنات میں, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دین اسلام مکمل دین ہے. دیکھیں نعمتیں بہت ہیں, صحت کی نعمت ہے, رزق کی نعمت ہے, اولاد کی نعمت ہے, بیوی کی نعمت ہے, بہت ساری نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ آپ کا دین بھی کامل ہے. باقی ادیان کو دیکھ لیں, آپ ان کا کیا حال ہے, ان کا ہندو کو دیکھ لیں, یہودی کو دیکھ لیں, کرسچن کو دیکھ لیں, سر ناقص ادیان ہے کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں. ان کو تو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس ناقص اور باطل دین کی تکمیل کے لیے باہر سے اس دین کی تکمیل کریں, لیکن دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا. اور پھر نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا. رضیت لکم, یہ دین تمہارا ہے اور میں راضی بھی تب ہوں گا جب تم اس دین کو اپناؤ گے. اللہ تعالیٰ اس دین پر بھی راضی ہے, دین والوں پر بھی راضی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس دین پر تب راضی ہو جب اس دین کی تکمیل ہوئی, جب تک یہ دین کامل نہ تھا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہ تھے. دین کی تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور یہ آیت عرفات کے دن نازل ہوئی حجۃ الوداع میں کہ اب یہ اعلان سب سن لیں کہ دین اسلام کامل دین ہے, اب مسلمان کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس دین کی تکمیل کے لیے یا اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے کسی اور دین کا یا کسی اور فکر کا سہارا لے. دین اسلام میں جو حقوق ہیں اگر آپ ذرا غور کریں, سب سے بڑے حق سے لے کے سب سے چھوٹے حق تک موجود ہیں. سب سے بڑا حق ہے اور پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق, خالق کا حق, مالک کا حق. اور اللہ تعالیٰ کے حق جو سب سے بڑا حق ہے وہ توحید العبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا توحید العبادت. اور ایک مرتبہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ جواب عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اگر میرے بند اس پہ عمل کر لیں تو پھر جو بند کے حق اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ يعذب من لا يشرك به, کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا حق توحید العبادت کا حق ہے, سب سے بڑا حق. جس نے اس حق کو نہیں سمجھا وہ باقی حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا, نہ خالق کے نہ مخلوق کے. یہ سب سے پہلا حق ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہ یعنی فرما الا ليأكلون ليشربون ليتمتعون, نہیں کھانے پینے کے لیے نہیں, دنیا کے متاع کے لیے نہیں, الا ليعبدون صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ اصل مقصد ہے ہمارے وجود کے اس دنیا میں, اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے حقوق بھی, ہمارے اوپر فرائض بھی ہیں. اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق اپنی عبادت کے قیام کے لیے کیا ہے, کہ عبادت اگر ہو تو صرف اللہ ذو الجلال سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی ہو. پوری کائنات میں سے کوئی بھی معبود دوسرا ہے ہی نہیں, سچا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ سب سے پہلا حق ہے. جس نے اس حق کو ادا کیا ہے تو اب اس پر دوسرا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, رحمت عین سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. محبت کا حق ہے, توقیر کا حق ہے, احترام کا حق ہے, اور سب سے بڑا حق ہے اتباع کا حق. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اطاعت کرو, فرما برداری کرو, تم ضرور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ, اور کوئی راستہ ہی نہیں. اور یہی تقاوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے, پہلا حق ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید الاتباع ہے, کیا آپ وسلم کی اتباع کا حق. علامہ ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں توحید جو ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک ہے توحید المرسل, ایک ہے توحید المرسل بھیجنے والے کی توحید, وہ اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید العبادت, اور دوسرے توحید المرسل جس کو بھیجے گئے اس کی توحید. اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے عبادت میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, کہ اتباع کرنی تو صرف ایک ہی شخصیت کی اتباع کرنی ہے, اور وہ ہے معصوم شخصیت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد اتباع نہیں کرنی کسی. تو دوسرا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حق, پھر حق اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ حق ادا کیا ہے, دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جس نے یہ حق ادا کیا ہے, تیسرا حق ہے صحابہ کرام کا حق جنہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا, یہ واسطہ نہ ہوتا ہمارے بیچ میں, امت کے بیچ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, تو پھر یاد رکھیں کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی شخص حق کو پہچان بھی نہ سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں جن گروہوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں, آج تک ٹھوکر کھاتے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس باطل راستے کو چھوڑتے نہیں اور حق راستے کو اپناتے نہیں. دیکھ لیں آپ رافضیوں کو دیکھ لیں جو کہ صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں, ان کی زندگی تو دیکھیں, نہ دین ہے نہ دنیا ہے, واللہ ہے کچھ بھی نہیں ہے, نہ عقل ہے نہ نقل ہے. جب صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا اور یہ عقیدہ رکھا باطل عقیدہ کہ صحابہ مرتد ہیں سوائے چار یا پانچ کے نعوذ باللہ, تو پھر لازماً یہ بات آنی تھی کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی بھی تحریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی چھوڑ دیا, نہ تو اللہ تعالیٰ کا حق جانے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دیا. علی مشکل کشا ہے, اپنے دعا اور پکار میں حسین کی مدد حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں, آپ جا کے دیکھیں کربلا میں کیا ہوتا ہے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کیا ہوتا ہے, ان کے مزار پہ کیا ہوتا ہے, سجدہ کرتے ہیں یعنی گر جاتے زمین پر اور ناک کے بل سجدے کے بل چلتے جاتے ہیں قبر تک. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہ حق مخلوق کو دیا, کب دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کے حق کو نہ جانا. کب نہ جانا؟ جب صحابہ کرام کے راستے کو ٹھکرا دیا. تو صحابہ کرام کا حق ہے, صحابہ کرام کے بہت حقوق ہیں, ان میں سے دو بڑے حق یاد رکھیں. نمبر ایک, صحابہ کرام کے راستے کی اتباع, کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست علم حاصل کیا ہے قرآن مجید کا اور حدیث کا, براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کیا ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن کی زندگی تھا, ہم زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, قرآن مجید ان کی زندگی میں تھا, وہ اٹھتے بیٹھتے تھے, سوتے جاگتے تھے قرآن مجید کے مطابق, جیسے انہوں نے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست تعلیم دی, لیکن یاد رکھو معصوم نہیں ہے, معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن اگر ایک سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ہوتے جو اس غلطی کی تصحیح کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں اجماع حجت ہے. تو قرآن حدیث پھر اجماع ہے. اجماع کیوں حجت ہے؟ کیونکہ اجماع معصوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور دوسرا حق ہے صحابہ کرام کا، وہ یہ ہے اتباع کے بعد کہ جو ان کے بیچ میں اختلاف تھا اور جھگڑا ہوا اس کے متعلق خاموش اختیار کی جاتی ہے، اس اختلاف کو بڑھایا نہیں جاتا، اس اختلاف کو اپنی مجلس کی اپنی مجالس کی زینت نہیں بنایا جاتا، ہرگز نہیں. یہ ان کے حق میں غیبت ہوتی ہے. صدر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا بھی صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان کے خلاف بات کرنے سے محفوظ فرمائے. کتنی پیاری بات ہے. جو اس فتنے میں شریک نہیں تھے وہ کہتے ہیں بڑے خیر میں تھے، اگر ہم ہوتے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتے، ہم شاید اس فتنے میں بھی شامل ہو جاتے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمایا ہے تو پھر ہم اپنی زبانیں کیوں چلائیں ان کے خلاف؟ السکوت، سکوت یعنی خاموش اختیار کرنا. اس سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنی بڑی خوشخبری قرآن مجید میں اگر کسی کے لیے ہے رضامندی کی، وہ صحابہ کرام کے لیے ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن راضی کر کے رہے گا. اور اس لیے ہم جب صحابی کا نام لیتے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم، اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، پھر صحابہ کرام کا حق ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے والدین کا حق. والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سبب بنایا ہے انسان کے وجود کا. آج اگر ہم موجود ہیں تو سبب کیا ہمارے وجود کا؟ ہمارے والدین ہیں. اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت دی ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دی، ایک خاص مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاری مخلوق ہے. والدین اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دو چلتے پھرتے جنت کے دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کرنے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت بھی نہ کریں. یہ تینوں حق آگے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور صحابہ کرام کا حق. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. جہاں پر والدین کا لفظ ہے وہاں پر احسان کا لفظ ہے. یہ واحد دین ہے، دین اسلام، جو ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب بھی والدین کا ذکر کرو تو احسان کے ساتھ کیا کرو. اور احسان ایکسیلنسی کا نام ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے بڑائی کا، تعریف کا، محبت کا. کوئی بھی آپ تعریف دیکھ لیں، کوئی بھی اچھے الفاظ دیکھ لیں، احسان کے بعد کوئی اوپر درجہ ہے نہیں. والدین کے حقوق میں سے میں بعض حقوق کا ذکر کرتا ہوں وقت کی کمی کے اعتبار سے. سب سے پہلے حق والدین کا، یعنی حسن سلوکی کیا ہے؟ حسن سلوکی تب ہوگی جب حقوق کی ادائیگی کریں. احسانہ کیسے احسانہ کریں ہم؟ جب حقوق کی ادائیگی کریں گے. سب سے پہلے حق والدین کا ان کے لیے دعا کرنا، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے جب مریں گے تب دعا کریں گے. ان کی زندگی میں بھی دعا کرنی ہے، ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرنی ہے. تو دعا سب سے پہلا حق ہے. زندگی میں ہم سب دعا کے محتاج ہیں، ہم سب مسکین ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں. اور جو ضعیف اور مسکین ہوتے ہیں نا وہ محتاج ہوتے ہیں، اور جو محتاج ہوتے ہیں ان کو تقویت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو سب سے پہلے دعا کرنا والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طاعت میں ان کو لمبی عمر دے. کیونکہ یہ برکت ہے اس دنیا میں، والدین رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آج جن کے سر پہ والدین کی چھت نہیں وہ اس نعمت کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس آج موجود ہیں وہ بے قدرے ہیں. اور غالباً ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان کے احسانات. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس دنیا میں کسی کو حسن کارکردگی کا تمغہ دینا ہے یا اگر کوئی حقدار ہے تو والدین ہیں اس دنیا میں. ہم لوگ دوسروں کو دیتے ہیں, اگر اس دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ والدین ہیں. بہرحال تو سب سے پہلے حق ہے دعا کر, اور سب سے زیادہ حقدار ہیں دعا کے والدین. کیوں؟ کیونکہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی مصیبتیں, مشقتیں, پریشانیاں, بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں, اور اس مشکل وقت میں دعا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے. اور وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا, اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ اس مر جاتے ہیں ان کا کام منقطع ہو جاتا ہے, سوائے تین راستے باقی رہتے ہیں اس کے, الا من ثلاث, صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ کو کر کے جائے, یا علم انتفع بھی کوئی علم چھوڑ کے جائے اچھا علم نفع بخش علم, او ولد صالح يدعو له, یا اچھا اور نیک بیٹا پیچھے چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے. کیا ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آخری مرتبہ کب دعا کی تھی ان کے لیے؟ اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اور دعا جتنی ہم اس لفظ سے غافل ہیں, اس فعل سے غافل ہیں, واللہ اتنی ہی یہ فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ میت جو ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو بلند درجہ دیا جائے گا, وہ اسے تعجب ہوگا کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے, میرے تو اعمال اتنے تھے نہیں. اسے کہا جائے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے. تو سب سے پہلے حق ہے دعا کا, دوسرا حق ہے محبت کا, تیسرا حق ہے احترام کا, توقیر کا, چوتھا حق ہے کہ ان کے سامنے ان کی تعریف کرے, پانچواں حق ہے کہ ان کو ہدیہ دے, وقتاً فوقتاً ہدیہ دے, چھٹا حق ہے کہ ان کے حق سے بڑھ کر کسی اور کے حق کو نہ سمجھے مخلوق میں سے, کہ وہ سب سے افضل ہے آپ کے نزدیک, وہ سب سے افضل ہے, آپ کے بیوی ہیں, بچے ہیں, وہ ان سے بھی افضل ہے, آپ کے دوست و احباب ہیں, وہ ان سے بھی افضل ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں, ہم تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پہ علمی طور پہ سب جانتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے باہر دوستوں کے ساتھ مسکراہٹ چہرے سے جاتی نہیں ہے, جو ہی گھر داخل ہوتے ہیں والدین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا خریدتے دیر سے ہیں, ارے مصروف تھا کیا کرتا, یہ ریئیکشن کیوں ہے ہمارے اندر, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے دوست اور احباب جو ہیں وہ والدین سے افضل ہیں, زبان سے کوئی نہیں کہے گا, لیکن کر کے سب یہی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, نہر بات کی بات ہے, جھڑکنا بات ہے, اف تک نہیں کہہ سکتے تم, اف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, یہ وہ عظیم ہے. ان کے لیے تحفے تحائف لینا یہ ان کا حق ہے. ہم تحفے لے کے آتے ہیں بیویوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے اخراجات پورے نہیں, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے ہزار ہزار ریال کے گفٹ لے کے جائیں, اگر ان کے لیے اگر اپنے والد کے لیے ایک دو ریال یا ایک ریال کا پین بھی لے کے جاتے ہیں آپ اسے دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دعائیں منہ سے نکلتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کی زندگی تبدیل ہوئی ہے والدین کی دعا سے, بدکار لوگ تھے لیکن ایک کام اچھا کرتے, والدین کو تحفے دیتے تھے. تحفے ہم دیتے ہیں عیدوں پہ, اللہ اللہ المستعان, یا آج کل جیسے ایک عجیب و غریب ماحول سے پیدا ہو گیا ہے مدرس ڈے اور فادرز ڈے. نہیں بھائی, وہ تو کر سکتے ہیں جو والدین کے حقوق جانتے بھی نہیں ہیں, بڑے اہتمام ہوتے پورے سال میں. ایک شخص کہہ رہا تھا یار میں نے ایک بڑا بم تحفہ لیا ہوا ہے. میں نے بم تحفہ بھی ہوتا ہے, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں اپنی مدرس ڈے پر اپنی والدہ کو دوں گا میں. کہ مدرس ڈے کی کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں مدرس ڈے بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ مدرس ڈے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مدرس ڈے؟ کہتے یار اس دن میں پوری دنیا میں والدہ کے لیے خاص مقرر کیا ہے. میں کہ کسی اللہ نے مقرر کیا؟ کہتے نہیں اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے, یہ لوگوں نے مقرر کیا ہے. کیونکہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, جب لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے کم سے کم ایک دن تو بیچارے قدر کریں, ان کا تو اتنا تو حق ہے والدین کا. میں کہہ رہا آپ پتہ نہیں عجیب سے بندے ہیں, ایک تو بمپ آپ نے لیا ہوا ہے پتہ نہیں اپنے کیا گرانے, اللہ رحم کرے, والدین کو بمپ نہیں دیا جاتا. کہتے یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے, مجھے میں نے کہا میں نے پتا اچھا ہے لیکن یہ لفظ استعمال کریں پہلے بات. دوسری بات یہ ہے آپ عجیب سے ہیں بھائی, ہمارے دلوں سے تو ہمارے والدین 365 دن رہتے ہیں, اور 365 دن سال میں ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ان کے لیے پیار بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور جتنے ہمارے پاس طاقت ہم تحفے بھی دیتے ہیں. آپ اتنی اچھی اولاد ہیں کہ آپ سال میں ایک دن تحفہ دیتے ہیں. بیچارے شرمندہ تو ہوا، لیکن اللہ کا شکر سے سمجھ آ گیا کہ مدرس ڈے جو ہے یہ وہ لوگ مناتے ہیں جس معاشرے میں والدین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے پھر والدین جو ہے جب بچے چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر وہ کتے اور بلیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہیں پالنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کو ضرورت ہے نا کسی سہارے کی، اب وہ انہیں پیار بوسا دینے کس کو دے، دل کرتا ہے بچوں کو پیار دیا کیا جائے. آسٹریلیا میں ایک شخص نے، ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی، اس پر اس کے بیٹے نے مقدمہ کر دیا کورٹ پہ. مقدمہ کیا تھا؟ اس کو فائن لگا 375 یورو، کورٹ نے فائن لگا دیا. یہ فائن کیوں لگا ہے؟ وہ بیچاری رو بھی رہی تھی، کہہ بھی رہی تھی 375 تو کوئی مشکلی میں اور بھی دینا چاہتی ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں نے، میرے پوتے کی عمر 15 سال ہے، میں نے ایک ہفتے میں 10 مرتبہ فون کیا صرف اس لیے کہ اپنے پوتے کو دیکھوں. اتنے عرصہ گزر گیا، میں مر جاؤں گی، میری تمنا اپنے پوتے کو دیکھ لوں. میں، میرے بیٹے نے کیس دائر کر دیا، میری والدہ نے ہمیں تنگ کیا ہے، ٹیلی فون 10 مرتبہ کیا ہے. کیس عدالت میں چلا اور بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ ماں کا کوئی حق نہیں اپنے بیٹے کو جو پریشان کرے 10 مرتبہ فون کرے، اور 375 یورو اس پر فائن لاگو کر دیا. اس معاشرے کو تو ضرورت ہے کہ وہ مدرس ڈے بھی منائے، فادرس ڈے بھی منائے، کتے کا دن بھی منائے، ان کی مرضی منا سکتے ہیں وہ. اب جب اس ماں کو محسوس ہوا کہ اس نے کسی کو پیار کرنا ہے تو پھر کتوں کو نہیں کرے گی، پھر کس کو پیار کرے گی وہ؟ اسے پیٹ اینیمل جب مسلمان پالتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، تمہیں کیا ضرورت کتا پالنے کی بھائی؟ اب جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کتے کو پالتا ہے بغیر کسی وجہ کے، یعنی نہ تو حفاظت کے لیے ہے اور نہ ہی بکروں کی حفاظت کے لیے، نہ ہی شکار کے لیے، ان دو یا تین کی اجازت ہے شریعت میں، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. جس شخص نے کتے کو پالا ان وجوہات کے علاوہ، روزانہ اس کے نام اعمال سے 2 قیراط کم ہوتے ہیں نیکیوں میں سے. قیراط جانتے ہیں؟ قیراط کہتے ہیں پہاڑ کے برابر کو، 2 پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں مٹ رہی ہیں اس بندے کی جس نے ایک کتا پالا ہوا ہے. ہماری نیکیاں کتنی ہیں پہلے سے جو ایک کتے کے لیے ہم اس نیکیوں سے محروم ہو جائیں؟ لیکن لوگوں نے منایا، ہم نے بھی منایا. بہرحال تو تحفے دیا کریں، والدین کو تحفے دیا کریں، ان کا حق ہے، ان کے دل جیتیں. والدین کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ سفر میں ان کے ساتھ جائیں، یہ ان کا حق ہے. دنیا ہمیں نہیں چھوڑے گی، یاد رکھیں، نہ دنیا معاملات ہمیں چھوڑتے ہیں. کم سے کم ہاسپٹل جاتے تو ان کا ساتھ جائے نا، ڈرائیور ہے، وہ ہے، سب موجود ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کا ساتھ ہوتا ہے تو ان کو کیسے محسوس ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے اے سی میں مر جاتے ہیں، اور بیٹے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر لیا، کوئی حق ادا نہیں کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آخری وقت میں آپ کے والدین آپ سے کیا کہنا چاہتے تھے، کیا نصیحت کرنا چاہتے تھے، کیا بات کرنا چاہتے تھے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اور آخری وقت، آخری لمحوں میں جب اپنے پیارے سامنے ہوتے ہیں نا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، تو اس سے اچھا لمحہ کوئی ہوتا نہیں. 4 دیواری میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ڈرائیور کھڑا ہے، نوکر چاکر کھڑے ہیں، اپنا خون اپنے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ حق ہے والدین کا. ہاسپٹل جائیں، ان کے ساتھ جائیں، ان کی درد اور تکلیف آدھی کم ہو جاتی ہے صرف آپ کے ساتھ جانے سے. اتنا کافی، آج والدین کے حقوق میں بات کروں گا انشاءاللہ. آج عصر کے بعد ایک پورا لیکچر ہے دین اسلام میں والدین کا مقام، اس پہ بات کروں گا، تو انشاءاللہ مکمل بات وہاں پہ کروں گا میں. والدین کے حق کے بعد جو حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، بیوی کے حق ہیں خاوند پر، اور خاوند کے حق ہیں بیوی پر، اور دونوں والدین پہ حق ہیں بچوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ آگ سے، ایسی آگ جس کا ایندھن الناس والحجارة، لوگ ہیں اور پتھر ہیں. علیہا ملائکت غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر جس کا ایندھن انسان لوگ ہیں اور پتھر ہیں، ایسے فرشت مقرر کر چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، غلاظ شداد، غلیظ ہیں، شدید ہیں، بھیانک ہیں، شکل و صورت بھی بھیانک ہے، شدت کی انتہا ہے، کوئی رحم دلی نہیں ہے، صرف عذاب دینا جانتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. تو سب سے پہلا حق ہے والد مرد کا، والد کا، جو گھر کا سربراہ ہے، اپنے بیوی اور بچوں پر کہ ان کی ایسی تربیت کرے کہ ان کو اس جہنم، اس آگ سے دور کر دے، اس آگ کے عذاب سے اس دنیا میں اور آخرت میں دور کر دے. وقایہ، ایک ایسی اوڑ بنا دے اچھی تربیت سے کہ انہیں اس عذاب سے نجات مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب سارے کے سارے ذمہ دار ہو، اور تم سب سے جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ان کے بارے میں سوال ہوا قیامت کے دن، اور جو ذمہ داری ہیں ہمارے اوپر یہی حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں دوسروں کے، ہمارے اوپر فرض ہے. بیوی کا حق خاوند پر، کہ خاوند اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشرون بالمعروف، معروف سے عشرت کرو، اچھائی کے ساتھ رہن سہن کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خيرا فانهن اعوان عندكم، ایک دوسرے کو نصیحت کرو عورتوں کی بھلائی کے لیے، کیونکہ وہ تمہارے پاس باندھیاں ہیں، شادی کے بندھن سے بند چکی ہیں، اپنی دنیا کو چھوڑ چکی ہیں، ایک نئی دنیا بسر کر رہی ہیں تمہارے ساتھ، اس نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر، اپنے والدین کی محبت، اپنے والدین کا ساتھ سب کچھ قربان کر دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اس اب ان کی محبت بھی تمہارے لیے ہے، تمہارے گھر کے لیے ہے، ان کا ساتھ بھی تمہارا ہے، تمہارے گھر کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے ہے. تو بیوی کے حقوق، حسن عشرت، ان کے نان نفقہ، ان کی اچھی تربیت، ان کی دیکھ بھال، یہ ان کا حق ہے. اچھی بات کر رہا ہوں ان کا حق ہے، بیوی کی تعریف کر رہا ہوں اس کا حق ہے. پھر بیوی پر جو خاوند کے حقوق ہیں، سب سے بڑا حق ہے کہ خاوند کی فرما برداری کرے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے. زبان درازوں کہتے ہیں نشوز، اور نشوز کی سزا سخت ہے شریعت میں. اگر بیوی ناشز ہو جائے تو پھر ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے یہ تین راستے ہیں، نمبر ایک اسے نصیحت کی جائے، نمبر دو نہیں مانتی بستر الگ کر دیا جائے، نمبر تین اضربوہن شرعی طریقے سے انہیں مارنا ہے. اور مارنے کا مطلب یہ ہڈی پسلی ایک کر دینی ہے، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے انسلٹ محسوس ہو کہ میں نے جو اقدام کیا وہ غلط، میرے لیے خطرناک ہے. اور چوتھا آخری راستہ جو ہے وہ ہے طلاق کا. اور بیوی کے حقوق میں سے، خاوند کے حقوق میں سے بیوی پر جو ہے کہ اس کے گھر میں وہ شخص نہ آئے جو وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا یہ خاوند کا حق ہے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ خاوند کا حق ہے، بچوں کو نماز کا حکم دینا. اب والد تو گھر میں نہیں ہے، اب والدہ گھر میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر کے کام کر رہی ہے یہ حق میں پورا ادا کر رہی ہوں، کپڑے دھو لے تو یہ حق پورا نہیں، کپڑے دھونے کے لیے نکرانی بھی آ سکتی ہے، خادمہ بھی آ سکتی ہے، برتن صاف کرنے کے لیے بھی خادمہ کر سکتی ہے، لیکن یہ حق تربیت کے جو خاوند کا حق ہے وہ آپ کس وقت پورا نہیں کر سکتا. خاوند کے حقوق میں سے جو بنیادی حق ہے اس میں سے یہ حق بھی ہے کہ خاوند کا جو حق ہے ازدواجی حق وہ بھی پورا کرے. خاوند اگر بلائے تو اس بلاوے کی تعمیل کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت روٹ جائے اپنے خاوند سے اور وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے سو جائے، یعنی روٹ کر سو جائے، تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں صبح تک. بچوں کے حقوق، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بچوں کو اچھا نام، اچھا نام بھی حق ہے بچے کا، عجیب و غریب نام نام نظر آتے ہیں، لیکن اچھا نام جو ہے نا، کیونکہ اس نام سے اس بچے کو پکارا جائے گا، سکول میں یہ نام لکھا جائے گا، اور اس نام سے جب لوگ اسے پکاریں گے اسے کیسے محسوس ہوگا؟ تمہیں کیسے محسوس ہوگا اگر آپ کا نام الٹا سیدھا ہوتا؟ تو نام کا اچھا انتخاب کرنا، اور بہترین نام جو ہے عبداللہ، عبد الرحمن، انبیاء کا نام اچھے ہیں، صحابہ کا نام اچھے ہیں، صحابیات کا نام اچھے ہیں، یہ نام رکھے بچوں کے، بچوں کو حق، بچوں کا عقیقہ کرنا ساتویں دن یا چودہ یا اکیسویں دن، یہ بچے کا حق ہے، بچے لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، یہ بچوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو کہ بچوں کے سامنے جھگڑے نہیں والدین، جو بچے ایسے گھر میں پرورش حاصل کرتے ہیں جن کے والدین بار بار جھگڑتے ہوں، وہ بچے معاشرے کے لیے مصیبت بن کے رہ جاتے ہیں، ڈپریشن، نفسیاتی مسائل سے بچے پلتے ہیں، بڑے ہو کر یہ نفسیاتی مسئلے اتنی گہرے ہو جاتے ہیں کہ ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو اچھا مسلمان بنایا جائے، صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا جائے، بچوں کو اچھا مسلمان پہلے بنائیں، اچھا انسان پہلے بنائیں، پھر ڈاکٹر انجینئر بنائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. بچوں کو حق نہیں کہ ڈاکٹر بنائے، ورنہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہر والدین پہ کہ ڈاکٹر انجینئر ہی بنائے، نہیں. بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھی تربیت دیں، کہ پیار سے ان کی تربیت کریں، کہ مسکرا کر اس کے والدین سے پیش آئیں، یہ حقوق ہیں بچوں کے. پھر حق آتے ہیں اس معاشرے میں بیوی بچوں کے اور حقوق اور والدین کے حقوق، ان سب حقوق کے بعد یہ سب حقوق اگر پورے کر چکے ہیں تو اس معاشرے میں پھر حکمران کا حق ہوتا ہے، حاکم کا حق. اور دین اسلام نے حاکم کو ایک بڑا مقام دیا ہے، کیونکہ اس کے سر پہ بڑی ذمہ داری ہے، اس نے پوری قوم کا ذمہ لیا ہوا ہے، پوری امت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ خلیفہ ہوتا تھا اور باقی ساری جو سلطنت تھی مسلمانوں کی، اس کو ایک ہی خلیفہ تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ بدلے، ہمارے اندر تبدیلی آئی اور ہم دین اسلام سے دور ہوتے گئے اور بدعات اور خرافات جنم لیتے گئے، آہستہ آہستہ تو تفرقہ پیدا ہوا. تفرقے سے پھر جب ہمارے دل میں تفرقہ ہوا تو پھر زہر زمین بھی الگ ہونی تھی اور زمینیں بھی الگ ہو گئی، بارڈرز لگ گئے، اور پھر یہ ناممکن تھا کہ زمینیں الگ ہوں، قومیں الگ ہوں اور ان کے لیے ایک ہی حاکم ہو. پھر اس میں بھی لڑائی جھگڑا ہوا، آہستہ آہستہ تفرقہ ہو گیا امت میں، اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ملکوں میں یہ امت بڑھ چکی ہے. اب ہر ملک اپنا سربراہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک خلیفہ آتا نہیں ہے، جو ایک خلیفہ ہے، ہم بیعت کسی کے نہیں کرتے، ہمارے گھر میں کسی کی بیعت نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ناقص دین ہے؟ اس لیے میں نے بات کہاں شروع کی کہ دین اسلام کامل دین ہے، اور اس دین کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر نقص ہمارے اندر ہو تو اس نقص کو صحیح کیا جائے. اگر ہم ایک غلطی کو ٹھیک نہیں کرتے، دوسری غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیں، دین کی تکمیل غلطیوں سے نہیں ہوتی، دین کی تکمیل ہوتی ہے حق کی اتباع سے. ہم پہلے غلطی کر چکے ہیں، نافرمانیاں کرتے کرتے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن اب فرما برداری کر کے جو بھی حاکم ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، جیسا بھی ہے، اچھا یا برا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے حقوق ہیں. حاکم کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالی کی فرما برداری میں، معصیت میں نہیں. معصیت میں تو والدین کی فرما برداری بھی نہیں ہے، نافرمانی میں تو والدین کی بھی فرما برداری نہیں کرتے، لیکن ان کا جو حق ہے حسن عشرت کا، والدین کا، وہ باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے حکمران کا حق جو فرما برداری کا ہے، اگر نافرمانی کا حکم بھی دیتے ہیں تو یہ حق باقی رہتا ہے، اس کی نافرمانی کے حکم پر عمل نہ کیا جائے، لیکن اس کی جو بیعت وہ ساقط نہیں ہوتی. حکمران کا حق ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، اس کے ظلم پہ. حکمران کا حق ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے. حکمران کا حق ہے کہ اسے نصیحت کی جائے، کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اسے نصیحت کی جائے. نصیحت کے خاص انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سلطان کو، حکمران کو نصیحت کرنا چاہے، فلیأخذ بیدہ، اس کے قریب جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، اسے نصیحت کرے. اگر وہ اس کی نصیحت قبول کر لیتا ہے تو اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اس پر فرض جو تھا وہ پورا ہو گیا. اگر اس کے اوپر بات مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا مقصد پورا ہوا، اور اگر نہیں مانتا تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اب اس محکوم پر، اس شخص پہ کوئی گناہ نہیں، اس نے اپنا ذمہ جو ہے پورا کر لیا ہے. لیکن ممبر کے اوپر، لیکچرز میں، دروس میں حکمران کے خلاف بات کرنا، یہ ان کی حق تلفی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرع الحرام ہے، بغاوت ہے. یہ خوارج کا راستہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی, ایک شرک کا دروازہ کھولا, وہ دروازہ آج تک بھی کھلا ہوا ہے, یاد رکھیں. یہ وہی لوگ ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے, سیدنا علی کو شہید کیا اور نہ جانے امت میں ہر دور میں کتنے فتنے برپا کیے, آج وہی لوگ ہیں. آج یہ لوگ بلاتے ہیں کہ اٹھو نکلو, حکمران کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں, ہمارے حق چھینے جا رہے ہیں. حق کیسے لینے بعد میں بات کروں گا میں, لیکن آپ یہ تو جانے آپ پر کیا فرض ہے, آپ پر حکمران کا حق کیا ہے, آپ اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں, ان کا حق جو آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے. تو آخر میں بلکہ آخر اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رہے کہ ان کے لیے دعا کرنا یہ حکمران کا حق ہے, ان کے لیے دعا کرنا. اس لیے جمعہ کے خطبے میں آپ دیکھیں خطیب کیا دعا کرتا ہے, حکمران کے لیے دعا کرتا ہے, ان کے لیے دعا خیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ساتھی ہیں جو قریبی ساتھی ہیں ان کو بھی ہدایت دے, ان کی اصلاح فرما اور ان کو توفیق دے کہ وہ دین کی حفاظت کرے, دین کے نفاذ کرے, ان کو توفیق دے کہ عدل و انصاف کرے. تو یہ حقوق حکمران کے, اور یہ جو حقوق ہیں صرف اچھے حکمرانوں کے نہیں ہیں, جو نیک کار ہیں ہرگز نہیں, یہ حکمران کے لفظ ٹائٹل حکمران کے نہیں, اس کے ہیں, چاہے اچھا ہو یا برا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, تم میرے بعد سترون بعد اثر وہ امور تم کیوں نہ, میرے بعد تم حق تلفی دوکھو گے اپنی, دوسروں کو تمہارے اوپر فضیلت دی جائے گی وہ تمہارا حق مارا جائے گا, اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھو گے جسے تم انکار کرو گے. تو صاحب کرام عرض کی ہم کیا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا, تم صبر کرو, فإن من فارق الجماعة فمات فمیتۃ جاہلیہ, جس نے حکمران کے خلاف بغاوت کی اور اس کی حکومت سے وہ نکلا ہے چاہے زبان سے کیوں نہ ہو, تو پھر اسے موت آ گئی اسٹرائکس میں یا کسی وجہ سے بھی وہ مر گیا ہے, تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. متفق علیہ حدیث ہے. یہ ہمیں حکم دیا گیا صبر کا, بغاوت کا, اور صبر بغاوت جو ہے دو افضاد ہے, ضد ہے دو, یا اصبروا, اصبروا تو پھر اخرجوا ہے, دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے صبر کا, کس چیز پر؟ حکمران کے ظلم پر. سید مسلم کی روایت میں ہے, سید حذیفہ کی روایت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید حذیفہ کو کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانوں کے جسم میں, جسم انسان کا ہوگا دل شیطان کا ہوگا. سید حذیفہ فرماتے ہیں تب ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع, فرم برداری کرو اس کو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے یا تمہارا مال چھین لے, اس کے باوجود اس کی فرما برداری کرنی ہے. حکمران ایک ہے, جب ایک ظلم کرتا ہے تو اسے سہا جا سکتا ہے, لیکن محکومین کتنی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہیں, بعض ملکوں میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. جب وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں ترازو کیا ہے, انصاف کا حق ہے کہ ایک کا ظلم برداشت کر سکتے ہیں یا کروڑوں کا ظلم برداشت کرنا چاہیے؟ تو پھر امت میں جب افراتفری کا عالم پیدا ہوتا ہے, بد امنی جب پھیل جاتی ہے, تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آج کس ملک میں بغاوت ہوئی ہے اور وہ ملک مستحکم ہوا ہے. ایک ملک کا نام مجھے دکھائے, مشرق سے مغرب تک دیکھ لیں, صومال کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, جس ملک میں یہ فتنہ نکلا ہے, آج مصر کو دیکھ لیں آپ, اور پھر تونس کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, جہاں پر یہ بغاوت نکلی ہے وہاں پر شر پھیلا ہے. وجہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کی لا علمی ہے. اور عجب بات ہے کہ بڑے داڑھی والے ہوتے ہیں, پگڑی والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ حق راستہ ہے. یہ کون سا بھی حق راستہ ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ امت کا اجماع ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی. اجماع تو یہ کہتا ہے, تم لوگ خلاف قرآن, خلاف سنت, خلاف اجماع عمل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں دنیا میں؟ کیوں حق راستے کو چھوڑتے ہو؟ اور پھر امت کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا تم لوگوں نے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اس کا جواب دیکھیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 5 صفحہ 152 میں, فرماتے ہیں آج تک ان کے دور تک کی بات ہے, جتنی بھی بغاوتیں ہوئی ہیں قرآن کے لیے عام طور پہ یا بغاوتیں ہوئی دنیا کے لیے, دین کے لیے نہیں ہوئی. آج آپ دیکھ لیں, آپ جتنی بغاوتیں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم دین کا نفاذ چاہتے ہیں؟ دیکھیں حدود تعزیرات ایک جز ہے دین کی, 10% ہے, 90% باقی ہے. کسی سے آپ نے سنا ہے کہ مصر میں اس لیے ہم یہ بغاوت کر رہے ہیں تاکہ یہ قبریں مٹ جائیں, مصر سے قبر پرستی ختم ہو جائے؟ یہ نعرہ سنا ہے آپ نے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں. ان الحکم الا للہ, یہ وہ ایک بنیاد ہے جس کی اوڑ میں یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں, خوارج جو ہے. سیدنا علی کے زمانے میں یہ آیت پڑھی گئی, ان الحکم الا للہ. سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے بڑا باطل چھپا رہے ہیں یہ لوگ. وہ باطل کیا تھا؟ صحابہ کرام کے قتل. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, یہ باطل چھپا ہوا تھا. کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ سیدنا علی کو قتل کر دیا جائے, صحابہ کرام کو قتل کریں, یہ فیصلہ تھا؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق کہہ رہے ہیں لیکن اس حق کے پیچھے بہت بڑا باطل چھپا رہے ہیں. اور پھر لوگ پوری تاریخ میں اس کی گواہ ہے کہ وہ باطل کیا تھا, آج تک وہ راستہ موجود ہے. تو جس نے بھی بد امنی پیدا کی ہے واللہ ہے وہ شخص ذمہ دار ہے, ایک ایک مصیبت کا, ایک ایک تکلیف کا جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ذمہ دار. اس کے نام اعمال میں وہ سارے کے سارے جو بدکاری ہو رہے ہیں, جو لوٹ مار ہوئی وہ بھی شریک ہے. یاد رکھیں, جس نے سٹرائک کی ہے, جو لوٹ مار ہو رہی ہے, جو قتل و غارت ہو رہی ہے, جو زناکاری ہو رہی ہیں, یہ سارے کے سارے اگرچہ وہ گھر میں بیٹھا ہے ابھی اس وقت, لیکن وہ ساتھ تھا اس سٹرائک میں جب بغاوت ہوئی, بد امنی پھیلی, وہ ساتھ تھا. وہ شخص برابر کا ذمہ دار ہے اس کی, اور برابر کے گناہ میں شریک ہے. حکمران کا یہ حق ہے. جب ہم قرآن کے حق کو پورا کرتے ہیں میرے بھائی, ہمارا ہی فائدہ ہے. بد امنی ہوتی کس کا نقصان ہے؟ حکمران کیا کرتا ہے؟ جب بد امنی ہوتی ہے وہ کسی ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے, اور جب پناہ لے لیتا ہے تو اس پر میرے بھائی تھاؤزنڈ آف پاؤنڈز خرچ کیے جاتے ہیں. وہ محل دیا جاتا ہے, گھر دیا جاتا ہے, گاڑیاں دی جاتی ہیں, نوکر دیا جاتے ہیں, چاکر دیے جاتے ہیں, وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہے. مقدمے اگر چلتے ہیں تو کئی سالوں تک چلتے ہیں, مر جاتے ہیں, بیچ پیچھے اولاد بری ہو جاتی ہے. وہ تو آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے, پیچھے ملک کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوتا ہے نکلنے والوں کا؟ کہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں یا بہرے ہو چکے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. آخر بات کیا ہے؟ سمجھدار اور عقل مند انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیسے لوگ آگے ہیں جو اپنی غلطی سے بھی بار بار غلطی کرتے سیکھتے نہیں ہیں. حکمران کا حق جو ہے محکومین پہ, سب سے بڑا حق ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرے اور محکومین کے ساتھ عدل انصاف کرے. عدل انصاف کرنا حکمران کا حق ہے, محکومین کا حق ہے حکمران پر, اسے بھی جاننا چاہیے. جب وہ ناانصافی کرتا ہے نا تو یہ ناانصافی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. اور انصاف کرنا حکمران کے لیے بہت مشکل ہے. اس کے لیے جس کرسی پہ وہ بیٹھا ہے اس کے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسے اس کرسی تک لانے میں مدد کی ہیں, اور جب وہ مطالبہ کرتے ہیں تو ناانصافی ضرور ہوتی ہے. اگر وہ ناانصافی نہیں کرتا تو پھر اس کو اپنی کرسی کی فکر پڑ جاتی ہے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے تو پھر وہ ناانصافی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا. اور اس لیے یاد رکھیں, جب یہ مشکل کام کوئی حکمران کر لیتا ہے انصاف, عدل و انصاف کا, تو پھر وہ عام انسان نہیں رہتا. قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے عزت سے ایک ایسی جگہ عطا فرماتا ہے جس سے لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ رش کر رہے ہوتے, کاش ہم اس جگہ کو پا لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان سات میں سب سے پہلے کون ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، امام. کیوں؟ بہت مشکل تھی اس کے لیے عدل کرنا، پھر بھی عدل کیا ہے. اس سے نہ کرسی کی پرواہ ہوئی، نہ کافر دشمن کی پرواہ ہوئی، نہ اپروں کی پرواہ ہوئی، نہ دوسرے نہ غیروں کی پرواہ ہوئی. وہ ایک چیز جانتا تھا کہ میں نے عدل انصاف سے کام لینا ہے، بس جان جاتی ہے چلی جائے، کرسی جاتی ہے چلی جائے. بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو، دشمن پہ غلبہ ہوتا ہے، ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، میں نے انصاف، عدل انصاف کرنا ہے بس. الامام العادل عرش، اللہ تعالیٰ کا عرش کے سائے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. حکمران کے حقوق، پھر اس دین اسلام میں محکوم کے حقوق ہیں، پھر عام مسلمانوں کے پڑوسوں کے حقوق ہیں کہ پڑوسوں کا اکرام کیا جائے، ان کی خیال کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ پڑوسوں کے حق کو بھی ایمان سے جوڑ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ عیش و آرام میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ رزق کی دروازہ کھولا ہوا ہے، پیٹ بھر کے سوتے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی آپ نے خیال نہیں رکھا ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ آپ کے کھانے کی گندگی، آپ کا کھانا گندگی میں جا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا پیاسا، بچے بھوکے پیاسے ہیں، اور روزانہ بہت سارے روٹیوں کا اور کھانے کا جو ہے گندگی میں لٹک رہا ہوتا ہے، گندگی کے ساتھ اس کے دل پہ کیا بیتے گی کہ میری قسمت میں یہی پڑوسی لکھے تھے جو خبر بھی نہیں لیتے. زمانے کی بات ہے، ایک زمانہ تھا کہ ایک، آپ جانتے ہیں یہودی جو ہے بڑے پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، تو یہودی نے دیکھا کہ ایک گھر جو ہے وہ فور سیل ہے بکنے کے لیے، تو اس نے قیمت پوچھی، تو اس نے جس نے بیچنا تھا اس نے کہا اس کی قیمت 2 لاکھ ہے. یہودی نے کہا بھائی قیمت تو اس جگہ پہ 1 لاکھ کی ہے، یہ 2 لاکھ ڈبل کیوں کر رہے ہو تم؟ کہتے 1 لاکھ گھر کی قیمت ہے اور 1 لاکھ پڑوسی کی قیمت ہے جو میرے پاس ہے. جانتے پڑوسی کون تھا؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. گھر کی قیمتیں ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں اور کم ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں تو جو چوراہے پہ ہوتا ہے، چوک پہ ہوتا ہے، اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے، جو روڈ کے قریب ہوتا ہے اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے. ہمارا پڑوسی کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی قیمت ہم جانتے نہیں. واللہ یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ اس کا پڑوسی نیک اور صالح اور نمازی ہو، پرہیزگار ہو، واحد ہو، متبع سنت ہو، سلفی ہو. بڑی نعمت ہے، لیکن بشرط یہ کہ یہ جو موحد ہے، متبع سنت سلفی ہے، بڑی اچھے الفاظ میں تعریف کی جا رہی ہے، اس کا خیال بھی کرتا ہو. خیال نہیں کرتا تو اس کو کیا فائدہ بیچارے کو؟ اسے پڑوسی کا حق ہے یہ، اور یہ حق اس پڑوسی کو اللہ تعالی نے دیا ہے. عام مسلمانوں کو حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کے حق ہیں، مسلمانوں کا جب دیکھے اسے سلام کرے، جب بیمار اس کی عیادت کرے، مر جائے اس کی جنازے میں شرکت کرے، وہاں جنازہ پڑھے، اس کو دفن میں اس کا ساتھ دے، اگر اسے چھینک ہے تو اسے یرحمک اللہ اس طریقے سے کہے. اور عام مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ بھی حقوق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. آج یہ حق ہمیں نظر نہیں آتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم محبت کرتے ہیں دوسروں سے اپنے فائدے کے لیے، جہاں پر فائدہ ہو تو محبت ہے، فائدہ نہیں تو محبت نہیں کرتے. نہیں، محبت اس کا حق ہے. انما المؤمنون اخوة، وہ ہمارے بھائی اور بھائی سے محبت کی جاتی ہے. اور جو لوگ مسلمان سے محبت نہیں کرتے، اور مسلمان سے میرا مقصد ہے وہ مسلمان جو پکے سچے مسلمان ہیں، جو نام کے مسلمان نہیں ہیں، دعوے دار نہیں ہیں اسلام کے. بہت سارے لوگ ہیں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعت میں کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں. آپ عملی کی وجہ سے جو آپ سے نفرت کی جائے، تو یاد رکھیں اہل سنت جماعت کے اصول میں سے یہ اصل ہے. الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، کہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کی جائے، کیسے کی جائے، ان کا حق ہے. بدکار مسلمان ہے، ہم اسے اس کے اسلام سے اور اسے توحید سے محبت کرتے جس میں اس کا توحید ہے، اور جتنے وہ بدکاریں کرتے اس بدکاروں کی وجہ سے اس سے نفرت بھی ہے. اس طریقے سے. اور جو موحد ہے اور جو نیک مسلمان ہے, جو بدکاریں بھی نہیں کرتا, کبیرہ گناہ سے وہ شخص اپنا محفوظ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, وہ صغیرہ گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں اور وہ اچھے اعمال سے مٹ بھی جاتے ہیں, تو ایسے مسلمانوں سے ہمارا جو ہے مکمل محبت ہے اور ان کے ساتھ مکمل بھائی چارہ ہے. اس کے بعد جو حقوق ہے, جانور کے حقوق ہیں, دین اسلام حقوق کی ادائیگی قدیم ہے. جانور سے پہلے کافروں کے حقوق ہیں, جانور بعد میں کرتے ہیں. چلو کافروں کے حقوق ہیں. کافروں کا حق یہ نہیں ہے کہ جہاں پر ملے اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ کافر ہے. کافروں کا حق سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. کافروں کا حق یہ ہے کہ کافر کو سمجھے کافر کیسا ہے. اگر یہ حربی کافر ہے تو اس کے الگ احکام ہیں, اگر یہ حربی کافر نہیں مسالم کافی ہے, حربی کافر کہتے اسے جو جنگ پہ اترا ہوا ہے, اور مسالم کافر کہتے اسے جو سلم میں ہے ہمارے ساتھ, جو جنگ پہ اترا ہوا نہیں ہمارے ساتھ. اور یہ تین قسم کے کافر ہوتے ہیں, یا تو ذمی ہوتا ہے, یا معاہد ہوتا ہے, اور یا تیسرا نہیں, حربی تو ہو گیا ہے, ایک ذمی ہے, ایک معاہد ہے, اور تیسرا کون سا ہے, پناہ مانگنے والا. ٹھیک ہے, تینوں میں کیا فرق ہے؟ ذمی وہ ہے جو مسلمان ملک میں رہتا ہے کافر, اور وہ اس ملک کو چھوڑتا بھی نہیں ہے کہ اپنے کافروں کی طرف چلا جائے, اور وہ جزیہ بھی دیتا ہے, ایک خاص اماؤنٹ جو حکومت مقرر کرتا ہے کس کے عوض میں, اس کی حفاظت کے عوض میں, اور اس کو حقوق دیے جاتے ہیں جیسے ایک عام شہری کو دیے جاتے ہیں, اور اس کا تحفظ, اس کا جو اس کے حقوق ہیں وہ گورنمنٹ پہ فرض ہوتے کہ اس کو بھی حقوق دیا جائے, اسے ذمی کہا جاتا ہے. معاہد وہ ہے جو کسی کانٹریکٹ کی بنیاد پر کسی ملک میں داخل ہوتا ہے, اس کو گورنمنٹ ویزا دیتی ہے, وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر آتا ہے کام کرتا ہے, معاہد ہے وہ. ٹھیک ہے, اور تیسرا ہے جو کسی پناہ میں آتا ہے, اور جو اور یہ حق کسی کے مسلمان کا بھی ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی شخص کو پناہ دے دے. اگر کوئی مسلمان کسی کو پناہ دے دیتا ہے اور وہ شخص آتا ہے تو پھر اس کی پناہ کو, اس کا حق مسلمان کا پورا کیا جائے. اچھا, یہ جو حربی کافر ہے اس کے خلاف جنگ ہے, جس کے خلاف جنگ جاری ہے, اور یہ جنگ جو ہے میدان جنگ میں ہوتی ہے. اگر وہ حربی کسی ملک میں داخل ہو جائے کسی عہد کی بنیاد پر تو پھر اسے قتل نہیں کیا جاتا کہ وہ معاہد ہو گیا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی معاہد کا قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا. کافروں کے حقوق کے بعد, اچھا کافروں کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ان سے نفرت کی جائے, یہ حق ہے کافر کا, کیونکہ اس کے جو اندر کفر ہے وہ نفرت کے لائق ہی ہے, لیکن دینی دنیاوی معاملات میں یہ اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ جیسے وہ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں ہم اسے حسن اخلاق سے پیش آئیں. کافروں کے حقوق, جانوروں کے حقوق ہیں. جانور کے حقوق ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام نے جب آپ بکری ذبح کرنے جاتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ چھری کو تیز کر لیں, پھر چھپا کے جائیں, بکری نہ دیکھے یا یہ جانور نہ دیکھے جو ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں, اور پھر ایک جانور دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی ہے کہ اسے بھوکا اور پیاسا قید کر دیا, نہ اسے کچھ کھانے کو دیا اور نہ کچھ پینے کو دیا, اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود کھائے اور پیے, وہ عورت جہنم میں گئی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کتے کی وجہ سے جنت میں گیا ہے. یہ جو روایت ہم پڑھتے ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ دین اسلام ہے ہمارا, اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. میرے بھائیو, جس دین میں کتے اور بلی کا حق بھی ہے اس دین میں کیا ہمارے حقوق موجود نہیں ہیں؟ اس دین میں کیا حکمران کے حقوق موجود نہیں ہیں؟ اس دین میں کیا بچوں اور بیوی کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا اس دین میں والدین کے حقوق موجود نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کا حقوق موجود نہیں ہے؟ عجب سی بات ہے. آج حقوق کا انسان کا نعرہ ہم سب لگاتے ہیں, بے حقوق کا انسان کی تنظیم بڑی اچھی تنظیم ہے, کم سے کم حقوق کی ادائیگی کی جا رہی ہے. یہ ان کو ضرورت ہے جن کی ملکوں میں انسانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے, اور یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جو لوگ اپنے خالق کا حق ادا نہیں کرتے. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کی ہے تو پھر کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکے, اب ایک دوسرے کے بھی حق کھانا شروع کر دیا, ان کو ضرورت پڑ گئی کہ حقوق انسان کے ادارے کو قائم کر دیا. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ آخر میں یہ جو جمادات ہیں ان کا بھی حق ہے. دین اسلام جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ جو جمادات ہیں, چاند ہے, سورج ہے, پتھر ہے, درخت ہے, یہ اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان سے تم فائدہ اٹھاؤ. تمہارے مسخر کر دیے ہیں, اور جن کے لیے مسخر کر دیے جاتے ہیں وہ شریف ہوتے, بڑے ہوتے ہیں, اور جن کے لیے مسخر کر دیے ہیں وہ جو درخت اور درند اور جو یہ چاند اور سورج ہے, ان کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی تمہارے سامنے, کیونکہ تم اشرف مخلوقات ہو. اگر یہ خوبصورت ہے, اس نے خوبصورت پیدا کیا کہ تاکہ تمہاری آنکھوں کو مسرت حاصل ہو. اگر سورج کالے رنگ کا ہوتا تو ہمیں کتنی بھیانک لگتا. دیکھیں جب تھوڑے سے گرن لگ جاتا ہے تو ہمیں کتنی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے روشنی دی ہے اس لیے کہ ہماری آنکھوں کو مسرت ہو. چاند خوبصورت ہے اس لیے کہ ہمیں خوشی ہو. جب آسمان کالے آسمان پر دیکھیں تو چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں, اور خوبصورت چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے, تو منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر. اگر یہ اتنا خوبصورت ہے, ان کا خالق کتنا خوبصورت ہوگا. اس نے پیدا کیے, اس نے پیدا نہیں کیے, یعنی یہ حق ہے جمادات کا کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی یاد کریں, اور اللہ اکبر کہیں, سبحان اللہ کہیں. کتنی پاک ہے وہ ذات, کتنی عظیم اور بلند ہے وہ ذات جس نے اسی پیار مخلوق کو پیدا کیا ہے. جمادات اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ان کی عبادت کی جائے, ان کے لیے عبادات صرف کی کر دی جائے. عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیتم اللات والعزہ ومنات الثالثت الاخرى. تو تم نے کبھی غور فکر کیا ہے؟ ذرا غور تو کریں, یہ ہیں کیا چیزیں؟ لات کیا ہے, عزہ کیا, منات کیا ہے؟ غور فکر کریں ذرا. یہ مخلوقات ہیں تمہاری طرح, ان مخلوقات کے سامنے تم لوگ جھکے ہو. لات ایک بزرگ کا نام تھا, جو نیک و صالح تھے, حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا, تلایا کرتا تھا. مر گیا, کافروں کا بڑا اچھا انسان تھا. اب یہ مر گیا ہے, اس کی شکل کی ایک پتھر بنا لیا اور پھر اس کا سجدہ کرنا شروع کر دیا, اسی سے اسی کو پکارنا شروع کر دیا, نظر و نیاز اور قربانی اس کو نہیں کرنا شروع کر دیا. عجب بات ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لات ایک درخت کا نام بھی ہے, اور عزہ پتھر ہے, منات بھی پتھر ہے. یہ سارے پتھر ہیں, پتھروں کو عبادت کرتے ہو تم. تو یاد رکھیں یہ حقوق جو ہیں جمادات کے, یہ ہم نے دینے ہیں. یہ دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. اور یاد رکھیں, آپ پتھر ہے اسے تراش کر یہ پلر بنا دیں, اسے تراش کر آپ کوئی خوبصورت ڈیکوریشن پیس بنا دیں, کوئی مشکل نہیں. اس کی چھت بنائیں, اس کے لیے زمین بنائیں, دیوار بنائیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن اس پتھر کو بدھ کی شکل ہو یا اس پتھر کی شکل ہو, اسے سجدہ کریں, اس سے منتیں مانگیں, یا اس کے قربانی کریں, یا کوئی بھی عبادت اس کے لیے صرف کریں, یہ شرک اکبر ہی دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اگر حق تلفی ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں, انکم سترون بعد اثر وہ امور تم کیوں نہ, تم میرے بعد حق تلفی دیکھو گے, اور ایسے امور دیکھو گے جس کے تم انکار کرتے ہو, بدکاریاں ہوں گی. قالو صاحب کا عرض کرتے, فما تأمرون یا رسول اللہ, اے اللہ تعالی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ قال ادو الیہم حقہم وسل اللہ حقکم. جو حق تلفی کر رہے ہیں, اور یہ روایت عام طور پہ حکمرانوں کے لیے, لیکن اس کا مفہوم عام ہے, جو حق تلفی کر رہے ہیں ان کا حق تم ادا کرو, اور اپنا حق اللہ تعالی سے مانگو. حق تلفی کی صورت میں جس کا حق تلفی ہو رہی ہے وہ مظلوم ہے, اور جو حق تلفی کر رہا ہے وہ ظالم ہے. اب جو ظالم ہے جس نے حق تلفی کی ہے وہ ذمہ دار اللہ تعالیٰ کے سامنے, اب اس نے اس کا جواب دینا اپنے رب کو. تو حق تلفی کی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگیں گے, نمبر ایک, یاد رکھیں. اور اس سے پہلے دیکھیں, اگرچہ اللہ تعالیٰ حق مانگنا بڑی بات ہے, سب سے پہلے ہونا چاہیے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, پہلے ان کا حق دو جو تمہارے سے حق تلفی کر رہے ہیں, اور جو تمہارا اپنا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ بات مقدم کیوں کر دی اللہ تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ظلم نہ کرو, تم دونوں برابر ہو جاؤ گے. ارے ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا, حق تلفی کا جواب حق تلفی نہیں ہوتا. اگر حکمران حق تلفی کرتا ہے, تم پر ظلم کرتا ہے, تم اس کا حق ادا کرو فرما برداری کا. مر وہ بھی جگہ مر تم بھی جاؤ گے, دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. اب جس نے حق تلفی کے ظلم کیا وہ تو اپنے شر کا منتظر ہے, اور جو مظلوم ہے وہ خیر کا منتظر ہے. لیکن اگر آپ اس کا حق نہیں دیتے اور بغاوت کرتے ہیں, صبر نہیں کرتے بغاوت کرتے ہیں, اور پھر اس نے تو ظلم کیا حق تلفی کر کے, آپ پر بھی ظلم جو آپ ظلم سے دیا حق تلفی کر کے, تو دونوں برابر ٹھہر اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور یہ عام ہے, اگر والدین آپ کو آپ کا حق نہیں دیتے, آپ کو حق نہیں دیں گے فرما برداری کا, محبت کا, پیار کا, اس نے عشرت کا نہیں دیں گے. بیوی آپ حق نہیں دیتی, آپ بھی حق نہیں دیں گے. آپ ذرا غور کریں, اگر یہ ہمیں علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے کہ حق تلفی کی صورت میں حق تلفی کرنے والے کو حق دے دیں اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اگر یہ علاج نہ ہوتا اور علاج یہ ہوتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنا حق مانگنا ہے, تو میرے بھائی کوئی گھر بچ سکتا شر سے اور فتنے سے اور بد امنی سے؟ کوئی گھر نہ بچ سکتا. باپ نے بیٹے پہ ہاتھ اٹھانا ہے, تمہیں میرا حق نہیں دیا, میں نے حق اپنے ہاتھ سے لینا ہے, اور بیٹا باپ سے باپ بیٹے پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہے, کشتیاں چل رہی ہیں گھروں کے اندر, گھر نہیں ہے تو کشتی کا دنگل تبدیل ہو چکا ہے, یہ کون سا معاشرہ ہے میرے بھائی؟ ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر حق تلفی کی صورت میں ہاتھ سے حق لینا ہے اور صرف حکمران کے لیے, تو میں اپنے گھر سے شروع کریں میرے بھائی, اور پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں نے کہاں پہ کس کس کے حق دینے ہیں, میں نے کیا میں نے حق ادائیگی کر چکا ہوں ساری؟ یہ جو حق سارے میں نے بیان کیے ہیں مختصر سے, اگرچہ ایک ایک حق کا ایک ایک الگ سے لیکچر ہونا چاہیے تھا, لیکن حقوق کی ادائیگی کے بعد میں نے سارے تھوڑے سے وقت میں مختصر بیان کر دیے ہیں. کیا سارے حق میں ادا کر رہا ہوں؟ اگر میں حق تلفی کر رہا ہوں تو مجھے کیا پسند ہے کہ جس کے حق تلفی کر وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے, میرا بغاوت کرے, دنیا میرا تماشا دکھائے دنیا میں, یا میں چاہتا ہوں میرے چپ چاپ آ کے مجھے نصیحت کرے تاکہ میں ظلم سے بچ جاؤں, وہ میری مدد کرے. میرے پہ ظالم جب ظلم کرتا ہے کمزوری کی وجہ سے ظلم کرتا ہے, وہ کمزور ہے, بدکار ہے, کمزور ہے وہ انسان. جب آپ ظلم کے بدلے ظلم سے دیتے ہیں تو اس کا ظلم اور بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. آپ کے لیے بہتر یہ تھا اس کے لیے دعا کرتے, اب بہتر یہ تھا آپ اسے جا کے نصیحت کرتے, یہ آپ نے میرے حق لیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, میں آپ کے حق کی مطالبہ کروں, مجھے زیادہ نہیں چاہیے کچھ. ہو سکتا ہے کہ دو لفظوں سے اس کے دل میں رحم آ جائے, آپ کا حق آپ کو دے دے. اور کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے, کئی لوگوں نے جو بزنس میں لوگوں کی سیلری روکی ہوئی تھی, ایک شخص گیا ہے اسے دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرایا ہے, آج وہ شخص جو چھ چھ مہینے دیر کرتا تھا وہ اپنی گاڑی بھی بیچ دی ہے, گاڑی بھی دوسری, اس کی چھوٹی سی گاڑی لے کے لوگوں کا حق ادا کر رہا ہے نصیحت سے. جب وہ گالی دیتے تھے غیبت کرتے تھے وہ سنتا تھا وہ, اور جب دو مہینے کی تنخواہ لیٹ کی اگلے مہینے تین مہینے کر دی, وہ نہ روکے وہ بھی نہ روکا, اور اس ان لوگوں نے گالیاں دی اور ان لوگوں نے غیبت کرنا شروع کی, اس کے سامنے بھی بد کلامی کی, اگلے مہینے سے اور چوتھے مہینے بھی تنخواہ نہیں دی. وہ ظلم کرتا گیا, یہ بھی ظلم کرتا گیا, ظلم کا بدلہ ہمیشہ ظلم ہوتا ہی نہیں ہے. اور جو ظلم کا بدلہ ظلم میں دیتے ہیں یاد رکھیں وہ بھی ہلاک ہوتے ہیں. مظلوم جو ہوتے ہیں نا, مظلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اگرچہ کافر کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ایک ظالم ایک مظلوم ہے, اگر تمہارے پاس کوئی تیسرا راستہ ہو نہیں اس دنیا سے جانا, یا ظالم ہو یا مظلوم, کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ شریعت کی باتیں میں نے کر لی ہیں, حکمت والے عقل والے دانشور لوگ, کیونکہ یہ جو اسٹرائک کرتے ہیں بغاوتیں کرتے رہتے ہیں, یہ وہ اپنے آپ کو حکمت والے دانشور لوگ سمجھتے ہیں, یعنی امت کے یا اس ملک کے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں, دنیا سے اگر جانا یا ظالم یا مظلوم, دوسرا راستہ تیسرا ہی عدل تو ہے نہیں, اب کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ ظالم بن کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے یا مظلوم بن کے گوارا کرو گے؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ قیامت کے دن ظالم کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے نا, وہ میدان محشر سے شروع ہوتا ہے جہنم کے اندر تک. میدان محشر میں جیسے انسان دنیا میں ظلم کرتا ہے ویسے اس کے ساتھ رویہ ہوگا میدان محشر میں. یاد رکھیں, جس نے قتل سے ظلم کیا مقتول آئے گا قیامت کے دن, وہ قاتل کو گریبان سے پکڑ کے آئے گا, اللہ تعالیٰ سے پوچھے اسے مجھے قتل کیوں کیا ہے. یاد رکھیں, اگر کسی کی مال چھینا ہے, ظلم کیا ہے, کسی کو مارا پیٹا ہے, کسی کو گالی گلوچ دی ہے, قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور بہت سارے اس کے دامن کو پکڑ کے آئیں گے قیامت کے دن, اور یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اپنا حق چاہیے. وہ ظالم تھے, مظلوم تھے. اور حدیث کے الفاظ دیکھیں, من المفلس کی معروف حدیث ہے کہ مفلس کون ہے, سبق میں عرض کرتے ہیں, جس کے پاس نہ مال ہے نہ دینار ہے نہ درہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس تو وہ ہے میری امت میں سے جو قیامت دن آئے گا اس کے ساتھ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقہ بھی ہے, اعمال صالحہ ہے, نیکیاں ہیں. اور ایک روایت میں نیکوں کے پہاڑ ہیں جیسے کہ تہامہ کا پہاڑ, اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی. لیکن وہ اس حالت میں آئے ہیں تو ضرب هذا وشتم هذا واكلم هذا وقتل هذا, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی پر زبان دراز ہے, کسی کو گالی دی, کسی کو قتل کیا ہے. انصاف کا دن ہے, حساب کا دن ہے. کیا ہوگا اس شخص کے جو اعمال نیک اعمال ہیں وہ لیے جائیں گے اور ان مظلوموں کو دیے جائیں گے, یہاں تک کہ اس کے سارے جو پہاڑ تھے مٹ جائیں گے نیکوں کے. اور مظلوم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے ابھی راضی ہوئے ہو کہ نہیں, راضی نہیں ہوئے ہم. پھر ان کے جو بدکاریاں تھیں, جو مظلوم نے بدکاریاں جو کی تھی دنیا میں, اس کی یہ بدکاریاں سارے جو بد اعمال سب لیے جائیں گے, اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے. ثم یطرح فی النار, پھر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا, دھکیلا جائے گا. لیکن عجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو دنیا میں مظلوم بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ظالم کی شکل میں کھڑے ہوں گے. جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حکمرانوں کے خلاف غیبت کرتے ہیں, یا اس کے خلاف غیبت کرتے ہیں جنہوں پر ظلم کیا ہے, چاہے حکمران نہ ہو کوئی اور بھی ہو. حکمران کی بات اس لیے کرتے ہو کیونکہ یہ زیادہ گناہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر عام غیبت سے عام لوگوں کا اپنے بھائی کا خون, اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, تو حکمران کی غیبت سے یعنی مردہ بھائی کے زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. گوشت بھی کھانا مردے کا اور زہر بھی ہے اس پہ, اسے خطرناک معاملہ ہے. تو یہ مظلوم جو تھا قیامت میں ظالموں کے صف میں کیوں کھڑا, یہ بھی ہے تو مظلوم تھا, اسے دامن پکڑنا تھا, اس کا دامن کیوں پکڑا ہوا ہے؟ یہ مظلوم ظالم کیسے بن گیا؟ غیبت سے. سب سے پہلے اگر سیلری نہیں دی تو جا کے بیٹھے, اس نے سیلری نہیں دی, یہ بدکار انسان, یہ عیاشی کرتا ہے, اس کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں, اس کے بچے زناکار ہیں, اس کے بچے یہ ہیں, یہ زناکاریاں کرتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے. پھر بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ جن اس کا رب جانے, اپنے جن اس کو جواب دینا ہے. آپ تو مظلوم تھے, آپ صبر کرتے, ہاں آپ کا حق ہے, آپ وہ روکنے چھوڑ دیں, آپ کا حق ہے, شرعی حق بھی ہے, قانونی حق بھی ہے, چھوڑ دیں, آپ کسی اور جگہ چلے جائیں, آپ نے کام بھی یہاں پہ کرنا ہے, اور آپ کو اگر تنخواہ دیر سے ملتی ہے, آپ نے صبر بھی کیا ہوا ہے, تو پھر اچھی طرح صبر کریں نا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَحْصِيلُكُمْ بِإِحْسَانٍ, اگر جاب پکڑنے تو بہترین طریقے سے پکڑیں, اگر چھوڑنا تو بہترین طریقے سے چھوڑیں. کوئی بھی چیز ہو, اگر یہ بیوی کے متعلق ہے, اگر بیوی سے کو رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ, حسن عشرت کے ساتھ, اگر چھوڑنا ہے طلاق دیں احسان کے ساتھ. اگر جاب ہے, کوئی بھی چیز آپ نے رکھنی ہے تو بہترین طریقے سے رکھیں, اگر چھوڑا تو احسان کے ساتھ بہترین طریقے سے چھوڑیں. تو مظلوم ظالم وہ بدبخت انسان ہے, دنیا میں ظلم سہتا رہا, مظلوم تھا, عذاب میں تھا, آخرت میں بھی عذاب میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ظلم سے اور بدکاروں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں امین فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت چلیں سلف صحیح علوم منہج کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.